نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله ما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. آیت نمبر 10 اور 11 ہے سورۃ الفتح کی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جملے کے اردو کے بیان میں قرآن حکیم کے مقامات سے مطالعہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جو آیت نمبر 10 تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ پہلے بھی اور سے متعلق مضامین بیان ہو چکے, چند باتیں باقی تھیں وہ عرض کروں گا. پہلے دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیں. قرآن فرمائے ہیں الذین یبایعونک, اے نبی بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ بلا شبہ اصلاً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یعنی اللہ ہی فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکث, جو آدمی توڑ دے گا پلٹ جائے گا, فإنما ينكث على نفسه, تو اس کا توڑنا اور پلٹنا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ومن اوفى فما عاهد عليه الله, جو پورا کرے گا اس وعدے کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے, فسيؤتيه اجرا عظيما, تو اللہ ان قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. سيقول لك المخلفون, جو پیچھے رہ گئے من الاعراب بدو میں سے, ان قریب اے نبی وہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واهلنا, ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے ہم کو مشغول رکھا. چونکہ حضور کے ساتھ عمرے پر نہیں گئے, اور کیوں نہیں گئے, کیونکہ پہلے سے خطرہ تھا, کیونکہ یہ تو شیر کے کچھار کی طرف جانے کی بات تھی. قریش مکہ, ان کا مرکز مکہ المکرمہ, وہاں جائیں اور آرام سے اور چین سے اور اطمینان سے عمرہ کر کے آ جائیں, مشکل. یقیناً کچھ نہ کچھ ٹکراؤ تو ہوگا, تو خطرہ پہلے سے تھا. تو منافق گئی ہی نہیں, تو ان کو اللہ نے بیان کیا کہ اب آپ ان سے پوچھیں گے تو سیقول لك المخلفون من الاعراب, یہ بدو جو پیچھے رہ گئے یہ ان قریب آپ سے باتیں بنائیں گے. کیا باتیں بنائیں گے؟ شغلتنا اموالنا واهلنا, ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا, فاستغفر لنا, بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں, مغفرت کی بخشش کی دعا فرما دیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, زبان سے وہ باتیں بنا رہے ہیں جو حقیقت میں ان کے دل میں نہیں ہے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار رکھتا ہو, ان اراد بكم ضرا, اگر اللہ تمہارے بارے میں کسی نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کر لے, اور اراد بكم نفعا, یا تمہارے بارے میں اللہ کسی خیر اور فائدے کا ارادہ کر لے, بل کان اللہ ما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تمہارے تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو بڑا باخبر ہے, خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ترجمہ واضح ہو گیا. جو ہماری گفتگو چلی وہ یہ تھی کہ اس موقع پر, حدیبیہ کے موقع پر, حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی, وعدہ لیا کہ کون ہے جو موت تک کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو بات چلی تھی, واضح ہوئی تھی کہ بیعت کی کیا حقیقت ہے. میں عرض کیا تھا بیعت ایک معاہدہ ہے جس کو انگریزی زبان میں کانٹریکٹ کہتے ہیں, معاملہ ہے, معاہدہ ہے. اور اس کی قسمیں بیان کی تھی. ایک بیعت اسلام ہے, جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اور اسلام پہ قائم رہنے کا عہد کرے اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں. ایک آدمی سے گناہ ہو گیا یا گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا, اب واپس نیک زندگی کی طرف آنا چاہتا ہے, تو وہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر توبہ کی بات کرتا ہے, توبہ پہ قائم رہنے, آئندہ گناہ نہ کرنے, نیک زندگی گزارنے, اتباع شریعت اور اتباع سنت پر چلنے کی کا عہد کرتا ہے, اس کو توبہ کی بات کہتے ہیں. عام حالات میں اس کو تزکیہ کی بات کہیں یا بات ارشاد کہیں یا اس کو تصوف والی بات کہیں, یہ آپ الفاظ, تعبیرات, محاورات, عنوان جو سا چاہے استعمال کر لیں, لیکن حقیقت ایک ہی ہے جو میں عرض کر دیا. تو تیسری قسم کی بات تھی جو میں نے آپ کو بیان کی, یہ دو بات ہو گئی. تیسری قسم کون سی تھی جو میں عرض کیا تھا؟ جہاد پر. یہ جو بات تھی حدیبیہ کے موقع پہ, یہ بات جہاد ہے, اس کو بات موت بھی کہتے ہیں. جہاد کی بات, موت کی بات ایک ہی چیز ہے. جہاد کے موقع پر امیر لشکر سپہ سالار کے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرنا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے, یہ بات جہاد ہے. خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ پر بات کرنا کہ ہم شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کی بات مانیں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے, آپ کا تعاون کریں گے, یہ خلافت کی بات ہے, اس کو امارت کی بات کہہ لیں. یہ چوتھی قسم, یہ چار قسمیں میں نے موٹی موٹی آپ کو بیان کی تھی. اچھا, یہاں پہ بات چلی کہ ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ. اگلی بات یہ تھی کہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں, شیخ سے بیعت ہو, پیر سے بیعت ہو, سپہ سالار سے بیعت ہو, جہاد کی بیعت ہو, اصل معاملہ انسان کا اللہ کے ساتھ. شیخ کے ساتھ ہی معاملہ اصلاً اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. شیخ کے پاس آدمی اس لیے جاتا ہے کیونکہ شیخ آپ کی اللہ سے ملاقات کروائے گا. نبی کے پاس بھی آدمی اس لیے جاتا ہے کیونکہ نبی اللہ سے ملاقات کروائے گا. یہ مضبوط سمجھیے گا. یہ واقعہ میں نے سنایا تھا, دوبارہ سن لیجیے گا. ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک جگہ سے گزر ہوا. بھائی آگے صفوں میں تشریف لے آئے, جب صفوں میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہ بیٹھے, آگے تشریف لے, اگلی صفوں کو پہلے پر کرے, بعد میں آنے والوں کے لیے دقت ہو جاتی ہے, تھوڑی سی جگہ پیدا کرتے جائیں تاکہ پچھلے والے ساتھی بھی اگلی صفوں میں جگہ ان کو ملتی چلی جائے. عرض میں کر رہا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک اس علاقے کا ہیرو ہے. ہیرو یہ عام انگریزی زبان میں بولا جاتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور آدمی ہے, عربی زبان کے اندر بطل آ رہا ہے. ان لوگوں کے درمیان میں ایک مشہور معروف آدمی تھا, لوگ اس کو سجدے کرتے تھے. صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل حیثیت تو ہمارے نبی کی ہے, اگر سجدہ کرنا ہے تو ہم اللہ کے نبی کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ یہ خیال آیا. اور ظاہر سی بات ہے سجدے کا مطلب ان کے نزدیک تعظیم کا تھا, عبادت کے لیے تو نہیں تھا. اتنی بات تو صحابہ کرام پہلے دن سے جانتے تھے کہ عبادت کس کی نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی عبادت ہے. تو اب صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی یہ جو جذبہ پیدا ہوا یا خیال آیا, یہ تعظیم کے طور, احترام کے طور پہ تھا کہ ہم بھی اظہار محبت اور اظہار تعظیم اور اظہار ادب کے لیے اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے. تو آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خیال کو رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیت اتار دی سورہ آل عمران کی آیت, میں کہا نبی جن کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ اللہ ان کو کتاب نبوت حکمت یہ ساری باتیں سکھلائے, ثم یقول للناس اور پھر نبی جا کے لوگوں سے یہ کہے کون عباد اللی کہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ. نبوت ملنے کے بعد نبی لوگوں کو اپنا بندہ بنائے گا یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. ولیکن کون ہو نبی کی دعوت تو یہ ہے تم لوگ کیا ہو کون ربانیین رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ. وما کنتم تعلمون الکتاب بس سبب جو تم کتاب میں پڑھاتے رہے, وما کنتم تدرسون اور جو کچھ تم پڑھتے رہے, ساری دین کا خلاصہ اتنا ہے کونوا ربانیین, سارے دین کا خلاصہ, تصوف کا خلاصہ, مدرسے کا خلاصہ, خلافت کا خلاصہ, جہاد کا خلاصہ, جتنے دین کا ہے نماز جمعہ عیدان روزہ تراوی کی نماز ذکر قرآن جس جس چیز کو آپ لے لیں اس کا خلاصہ کیا ہے کونوا ربانیین تم اللہ والے بن جاؤ, تمہارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے, سارا کا سارا خلاصہ یہی ہے. اس لیے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ دیکھو تمہارا جو معاملہ ہو رہا تھا تم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, انما یبایعون اللہ, تم اللہ سے معاملہ کر رہی ہو, اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے. اگر کسی بھی دین کے شعبے میں بگاڑ آتا ہے تو اس بنیادی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے, اس بنیادی بات کو نہیں سمجھیں گے. ہمارا بھی مدرسہ ہے, ہمارا بھی مدرسے کی طالب علم ہے, پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے, مدرسے کے اندر بھی اگر بگاڑ آئے گا جب یہ سمجھیں گے کہ مدرسہ انتظامیہ اساتذہ کچھ اور ہے طلبہ کچھ اور ہے تو معاملہ بگڑ جائے گا. ورنہ حقیقت کیا ہے سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ, سب کا معاملہ کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ. اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دائم برکات العالیہ اکثر اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے جو بھی تعاون اساتذہ کے لیے ہوتا ہے وہ تعاون حقیقت میں جیب خرچ ہے, تنخواہ نہیں ہے, وہ تو اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک تعاون کیا جاتا ہے, تنخواہ تھوڑی ہے. تنخواہ تو اللہ کی طرف سے ملے گی, تنخواہ تو آخرت میں اللہ کی طرف سے ملے گی, تنخواہ نہیں ہے. اسی لیے جہاں کہیں بھی معاملہ ہے اصلا اللہ کے ساتھ ہے. میں عرض کیا تھا کہ آج کل اگرچہ ہمارے پاس, بھائی میں بات یہ بار بار عرض کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں, جو حضرات نئے ہیں ان کی خدمت میں دوبارہ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اگر پیچھے اگر صفوف میں جگہ ہے تو پیچھے نہ بیٹھیں, بار بار میں گزارش کر رہا ہوں. ایک تو مسجد کا ادب بھی یہی ہے اور جمعے کے بارے میں خاص طور سے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو آدمی اول وقت میں مسجد میں آئے اور آگے جہاں جگہ ملے اس میں بیٹھ جائے, جتنے امام سے قریب ہو کر بیٹھے گا اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے. اور مسجد کا ادب بھی یہ ہے کہ اگلی صفوف میں جگہ ہو تو اگلی صفوف کو بھرتے چلے جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اگرچہ ہمارے پاس جب حکومت بنتی ہے وزیر اعظم بنتا ہے صدر بنتا ہے تو بیعت کا نظام نہیں ہے, یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی. میں سیاست میں نہیں جا رہا, میں اس ٹاپک پر جا رہا ہوں, پھر کبھی موقع ہوگا عرض کروں گا. جو موجودہ جمہوریت کا نظام ہے یہ اسلام کے اصل نظام سے دور ہے, مزاج اور ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اسلام سے کیوں دور ہے. ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہو بھائی کیوں, کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں. غلط کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یا کفر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت کہ سب کا نظام یہ سارا سر تاپا کفر ہی کفر, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد اور اس کی سوچ اسلام سے اور شریعت کے مزاج سے دور ہے. تو واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ دو صاحب جا رہے تھے, اجنبی تھے, ایک صحابی, انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اور میں تم کو لے کے جاتا ہوں. سنہ نساء کی روایت ہے, اگر جب لے کر جانے لگے ہوئے کے پاس پہنچ کے ان اجنبی لوگوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ آپ ہم کو فلانی جگہ کا, چونکہ اسلام تھا اس کی سرحدیں بڑھ گئی تھی, قبائل مسلمان ہو رہے تھے, مسلمانوں کے ماتحت علاقے آ رہے تھے, تو ہم کو فلانی جگہ کا نگران اور عامل, عامل کا مطلب ہوگا گورنر بنا دیں. تو انہوں نے جملہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو نہیں بناتے, جو مانگتا ہے اس کو نہیں دیتے, ہمارا قاعدہ یہ ہے. ہمارا پاس تو نظام وہ ہے جو بھاگتا ہے اس کو بناتے. اچھا جو بھاگتا بناتے یہ حدیث نہیں ہے, جو میں نے پہلی بات سنائی آپ کو وہ حدیث تھی, حدیث کا اتنا ٹکڑا ضرور تھا کہ جو مانگتا ہے اس کو ہم حاکم نہیں بناتے, ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے. اور آپ کے پاس جمہوریت کے نظام میں کیا ہے, تو یہ بالکل اس کے برعکس ہے. خوب سرسبز خواب دکھائے جاتے ہیں, جنت دکھائی جاتی ہے, خوب وعدے کیے جاتے ہیں, اور جب وعدے پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو مشہور جو شعر اس کا مصرع ہے, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو خیر اس میں پھر کبھی گفتگو کریں گے, ابھی اس سے بات کرنا مقصود نہیں تھا. اگرچہ ہمارے پاس یہ نظام تو نہیں ہے, لیکن جب حکومت بن جاتی ہے, اب یہ قاعدہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا, ابھی بیان کر رہا ہوں, تھوڑا غور سے توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو, کیونکہ اس کا تعلق ہم سب کی عملی زندگی کے ساتھ. تو جب یہ ایک حکومت بن جاتی ہے, نافذ ہو جاتی ہے, تو پھر اس نے جو بھی نظام بنایا ہے اگر وہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اچھا اس کو پورا کرنا ضروری ہے, یہ قاعدہ بھی شریعت نے بیان کیا. اس لیے اگر حکومت کا قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. اب اس بات کو سمجھنے والے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں. تو یہاں پہ نرج کیا تھا کہ جو آدمی بھی معاملہ کر رہا ہے اس کا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب اس کے پاس حکومت کا کی گاڑی ہے, اس کے پاس حکومت کا پٹرول ہے, اس کے پاس حکومت کی بجلی ہے, اس کے پاس حکومت کے کاغذات ہیں, اس کے پاس حکومت کے خزانے ہیں, اس کے پاس حکومت کی عمارت ہے. اب یہ جس طرح چاہے کرے, لیکن میں نے کیا عرض کیا, اس کا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ. کوئی بھی اس کو پکڑنے والا نہ ہو, کوئی بھی اس کی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو, لیکن یہ وقت پر آئے گا. اگر وقت پر نہیں آئے گا تو اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کروائے گا, حکومت کی گاڑی کو حکومتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا, ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا. جتنا پیٹرول دیا گیا اتنا ہی پیٹرول استعمال کرے گا, اس سے زیادہ پیٹرول استعمال نہیں کرے گا. اگر اپنے کمرے سے اٹھ کر جائے گا تو پنکھے کو بند کر کے جائے گا, اے سی کو بند کر کے جائے گا. یہ سارے کام کون سا آدمی کرے گا جو اس بات کو سمجھتا ہو کہ میرا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ. اسی لیے دیکھیے, یاد رکھیے گا, اخلاق دیانت تو شریعت پر چل کر ہی آ سکتی ہے. یہ بات جو میں عرض کی, جس کے اندر یہ احساس ہوگا تب ہی اخلاقیات آ سکتے ہیں, ورنہ اخلاق اصل جو اخلاق ہے, اصل جو خیر اور شر کا تصور ہے, وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور بات جو میں نے پچھلی عرض کی تھی, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں پچھلی دوبارہ بتانی پڑتی, وہ ضروری باتیں ہیں, بار بار ہوں گی تو ہمیں سمجھ میں آئیں گی. پچھلی دفعہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اچھا اگر حکومت خلاف شریعت کام کرے پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی چیزیں خلاف شریعت واقع ہو بھی رہی ہیں, جو میڈیا کے اوپر بے شرم بے حیائی کا سامان چل رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. ابھی 14 فروری گزرا, 9 ربیع الاول مل جانے, اس پہ بے شرمی کے جو کام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بہت سے کام حکومتوں کے, ایک حکومت کو میں نہیں کہہ رہا, پچھلی جتنی حکومتیں آئی ہیں ان سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, بہت سے کام خلاف شریعت ہو رہے ہیں. اب اس میں اکثر لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اچھا پھر ہم کیا کریں. تو یہاں پر یاد رکھیے گا, ایک بات, ہمارا اصل کام امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ہے. جہاں موقع ہو وہاں پر حق بات کہیں, اور جہاں موقع ہو وہاں پر خلاف شریعت بات کے خلاف شریعت ہونے کو بیان کریں. ہمارا اصل کام امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ہے. ہاں طاقت سے آگے بڑھ کر حکومت کو بدلنا اور روکنا یہ بہت استثنائی صورتحال ہے. اچھا اسی لیے میں ایک اور بات پہلے بھی سنایا تھا, دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو اس بات کو سمجھانے کے لیے. واقعہ کربلا تو آپ حضرات سب لوگ جانتے ہیں, کیا واقعہ جو کربلا ہوا ہماری تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک واقعہ, اتنا ہی الناک درد انگیز واقعہ کہ نواسا رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے اور شہید کرنے والا بہرحال یزید کی حکمرانی تھی, اسی لیے یزید کو ہم فاسق نا اہل حاکم سمجھتے ہیں. اہل سنت کا موقف ہمیشہ یہ رہا, ہم یزید کو برحق نہیں سمجھتے, یزید کو بہرحال گمراہ سمجھتے ہیں, فاسق سمجھتے ہیں, نا اہل سمجھتے ہیں, گنہگار سمجھتے ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا پہنچے اور ان کو یہ خبر ملی, لمبا واقعہ ہے کہ کوفہ والوں نے غداری کی ہے, جتنے وعدے کیے وہ سب پھر گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ایسا کرو, جو لوگ ان کا گھیراؤ کیا تھا, محاصرہ کیا تھا, ان سے کہا اچھا مجھے ایسا کرو مدینہ سے آئے, مجھے مدینہ واپس جانے دو. تو کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, اچھا مجھے سرحدوں پہ جا رہے تو میں سرحدوں پہ جا کے جہاد کروں گا, میں مسلمانوں کے درمیان لڑنا نہیں چاہتا, لڑائی برائے لڑائی, خوریزی برائے خوریزی, فتنہ فساد یہ مقصود نہیں تھا. میں تو آگے اس لیے بڑھا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسا کہ نظام خلافت میں جو خلا آ رہا ہے اس کی اصلاح کی امکان ہے, اگر نہیں ہے تو پھر میں خامہ خائی کے بغیر کسی وجہ کی تلوار کو نہیں نکالنا چاہتا. انہوں نے جب تیسری بات دی تو انہوں نے جب دو باتوں کو رد کر دیا تو وہ حسین نے آخری درجے میں تیسری بات بھی رکھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میرا یزید کا معاملہ ہے نا, یزید حاکم ہے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو, پھر میں یزید سے بات کر لیتا ہوں, تو یہ بھی نہیں ہوگا. حسین نے کہا کہ پھر میں خودکشی تو کر نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو غیر مشروط طور پہ ترنے والے کے طور پہ تمہارے حوالے کر دوں, اور ان لوگوں کا ارادہ بھی بس یہ تھا کسی نہ کسی بہانے سے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ حفاظت فرماحت حسین کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ان کی ایک انتہائی مکارانہ طبیعت یا خباثت جو بھی کہیں تو وہ مقصد تھا. لیکن میں نے کیا کیا, جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اندازہ ہوا کہ اس اقدام کا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا, تو کہا کہ مجھے مدینہ جانے دو یا سرحدوں پہ جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو, حتی الامکان ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کی. یہی بات آج ہم سمجھاتے ہیں کہ آج جو ایک فضا چلتی ہے, فوراً سے ہر آدمی سڑکوں پہ نکلنے, حکومت کا راستہ روکنے, مسلمانوں کو پریشان کرنے, پتھراؤ کرنے, گھیراؤ کرنے, جلاؤ کرنے, مارنے پیٹنے پہ اتر آتا ہے, اور اس کو بہت بڑی دینی خدمت سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ دینی خدمت نہیں ہے, یہ مرض کر رہا تھا آپ کو, یہ دینی خدمت نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں, یہ دینی خدمت نہیں ہے. ہاں امر بالمعروف ہو نہیں من کر, جہاں موقع ہو میرے پاس ممبر ہے, ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میرا دائرہ کار اتنا ہی ہے, جہاں میرے دائرہ کار ہے میں وہاں پہ بات کروں. جو غلط ہے اس کو غلط کو بیان کرو, جو حق ہے اس کو بیان کرو, سب سے پہلے خود اپنی اصلاح پر توجہ دو, یہ ہمارا اصل کام ہے کرنے کا. تو یہ بات پچھلی دفعہ بھی ہو چکی, بیان فرمایا کہ اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اور جو آدمی اس معاملے کو توڑ دے, اسی لیے حاکم وقت اگر برحق ہو اس کی بات کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور خلیفہ راشد دو خلیفہ راشد, اب یہ واقعہ بھی پیش آیا, وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے حضرات نے بعض میں اس واقعے کو سنا ہو اور بعض میں نہ سنا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی راویہ کا اختلاف ہوا. اچھا وہ اختلاف کیا تو بھی سمجھ لیں, کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس لوگوں نے شکوک اور شبہات اور عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں. واقعی یہ پیش آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے اہل مدینہ میں سے نہیں تھے, بلکہ مدینہ سے باہر سے آئے تھے, بلوائی تھے, ان کا کام صرف فتنہ فساد برپا کرنا تھا. لیکن حضرت عثمان کا موقف یہ تھا, میں اپنی جان کی خاطر کسی مسلمان کے قتل کی دعوت نہیں دے سکتا. حضرت امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا, سب کو روکا ہوا تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو روکا ہوا تھا, اس کو بند نہ کریں, دروازے کو بند نہ کریں, بند نہ کر دروازے کو, دروازے کو بند نہ کریں, کھلا نہ دے, اس کو اندر جگہ ہے, جو آنے دے اس کو آنے دے, تھوڑا سا آگے ہو جائے, آگے اگلی صفوف میں جگہ ہے, پہلے سے عرض کر رہا ہوں یہ بات, اگلی صفوف میں جگہ ہے, تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں, دروازے کو بند نہ کریں. اب تو یہ دیجیے گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت ہو گئی. اب وہ شہادت ہونے کے بعد جو بنوائی تھے, یہ دم بناتے پھر رہتے مدینہ کے اندر. ایک عجیب قسم کی بات ہوئی, حج کا موقع تھا, اکابر صاحب کرام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے. اب وہ آج کا دور نہیں تھا کہ چار سے پانچ گھنٹے کے اندر مکہ سے مدینہ پہنچ جائے, آٹھ دن لگتے تھے. مکہ اور مدینہ کا سفر آٹھ دن کا تھا اس زمانے, اونٹ پہ جو سفر ہوتا تھا. تو اب ایک عجیب ہوتے حضرت ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو شورا حضرت عمر بن الخطاب نے بنائی تھی, اب اس میں آخر میں دو لوگ رہ گئے تھے, حضرت عثمان یا حضرت علی. عثمان خلیفہ بنے, اگر عثمان شہید ہو گئے تو پھر گویا کہ بل اتفاق اب کس کو خلیفہ بننا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو شورا بنائی تھی اس میں سے چار حضرات ان دو کے حق میں دستبردار ہو چکے تھے. حضرت عثمان باقی تھے, حضرت علی باقی تھے. حضرت عثمان بن گئے, حضرت علی نے حضرت عثمان کا ساتھ دیا. جب حضرت عثمان نہیں رہے تو اکابر صاحبہ نے کہا آپ کا ہی مقام ہے, سب کا اعتماد آپ پہ, آپ کو خلافت. پندرہ دن حضرت علی نے بیعت نہیں لی, پندرہ دن گزرے گئے حضرت علی نے کا اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی فتنے اور جگہ کے حالت میں بیعت لینا کس حد تک درست ہوگا. لیکن اکابر صاحب نے سمجھایا کہ جو امت کو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, علی نے بیعت لے لی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام میں تھے, علاقہ دور کا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عجیب غریب اطلاعات مل رہی ہے کہ یہ مدینہ میں ہو رہا ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی شکوک اور شبہات اس وقت بڑھ گئے جبکہ مکہ مکرمہ سے امدان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس مدینہ آنے کے بجائے بصرہ بصرہ کی طرف چلی گئی, کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ حالات ایسے نہیں ہیں امدان کے, آپ واپس مدینہ جائیں, وہاں پہ عجیب فتنہ فساد ہے. اور پھر جب بسرا گئے تو کچھ لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تو لشکر کی صورت بن گئی. رمضان کا ارادہ بالکل بھی کوئی لڑائی کا نہیں تھا, تو جنگی جنرل سے پہلے دونوں فریقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ ان حضرات کی مفاہمت ہو گئی, ساری بات طے ہو گئی. اور یہ بات طے تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی, لیکن فتنہ پرداز لوگ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا تھا اور ہر جگہ پہ گھسے ہوئے تھے, ان کی خواہش ہوئی تھی ٹکراؤ ہو, تو انہوں نے فتنہ کیا جس وجہ سے غلط فہمی ہوئی, ٹکراؤ اسی پیدا ہوئی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئے, اماں جان تو بعد میں اتنا روتی اس واقعے کو یاد کر کے کہ اماں جان کی کا دوپٹہ اور ان کی چادر آنسو سے بھیگ جاتا, اتنا رویا کرتی کہ اس کو کیسے حالات بن گئے. اب جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو پہنچی کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور امدان علی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی کے بھی آپس میں کچھ اختلافات ہیں, ان کے شبہ کو شبہات اور بڑھ گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جب تک قاتلین عثمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان کو سزا نہیں دی جائے گی تو ہم بیعت نہیں کریں گے, آپ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں. پہلے حضرت علی کا موقف یہ تھا, حضرت علی کا موقف زیادہ مضبوط تھا, یہ بات بھی یاد رکھیے گا. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف برحق تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا اجتہاد تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے موقف کے پیچھے کوئی خواہش نفس بدنیتی اور کوئی برا ارادہ نہیں تھا, وہ بھی صحابی رسول کاتب وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حضرت عثمان کی خلافت تک لمبا عرصہ ہے جو ان کو متعدد موقعوں پر اہم ان کو مناسب ابو باغی رضی اللہ تعالیٰ کو دیے گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا بھی فرمائی, اللہم اجعل مہدیا وہادیا, اللہ اس کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنا دے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے پیچھے بھی ان کا اپنی رائے ضرور تھی, لیکن اس کے پیچھے کوئی خواہش نفس وہ نہیں تھا. تو بہرحال بھی حضرت علی نے کہا کہ نہیں, اگر آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں قاتلین عثمان کو گرفتار کروں تو مجھ سے مطالبہ کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے خلیفہ مانتے ہیں اس لیے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو پہلے بات کریں, اور اگر آپ مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مطالبہ کس بات کا؟ مطالبہ تو گرفتاری کا اور مقدمہ چلانے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ حکومت کے پاس ہوتا ہے, خلیفہ کے پاس ہوتا ہے. اگر خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے تو مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو موقع بالکل درست تھا علی کا, لیکن بہرحال یہ معاملہ حل نہیں ہوا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے
تو شریعت اسلامی کے مطابق فرض پر اقدام کیا تو جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین کے موقع پہ پھر ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ یہ ہوگا چلو ایسے کرتے ہیں, جب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو بندے بٹھاتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر لے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صاحب تشریف, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک, جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاملہ فہم اور بہت تیز آدمی تھے, صحابی تھے, لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بہت ذہن دیا تھا, ذہانت بہت تھی ان کے پاس بھی, معاملات کو سنبھالنے اور لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی اللہ نے بڑی, جس کو تو کچھ لوگوں میں خاص انتظامی صلاحیت ہوتی ہے. حضرت علی کی طرف سے جو صحابہ آئے وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابوبکر بہت متقی اور بڑے مجاہد صحابی تھے, لیکن فہم اتنا تیز نہیں تھا جتنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ کا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ جب ان دونوں کو حکم بنایا گیا, بات لمبی ہو گئی, جب ان دونوں کو حکم بنایا گیا تو اس موقع پر ایک فرقہ اٹھا, ایک گروہ اٹھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے درمیان میں تیسرے آدمی کو فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنایا ہے, یہ تو تیسرے بندے کو آپ نے حکم بنایا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اور نعرہ لگا دیا الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, آپ نے تیسرے بندے کو فیصلہ کرنے والا بنایا, نعوذ باللہ من ذلک, آپ نے شرک کیا. اب شرک بنتا نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے, اب یہ جو لوگ تھے ان کو خوارج کہا گیا. امت مسلمہ کے اندر جو باقاعدہ گمراہ کن فرقہ پیدا ہوا, تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کافر ہیں؟ ارے کافر تو نہیں ہے, کلمہ پڑھتے, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ منافق ہیں. کہتے ہیں منافق, منافق تو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا, یہ تو اتنا یاد کرتے ہیں, اتنے پابند ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں, ہم ان کو کیا سمجھیں؟ ہم ان کو کافر بھی نہیں سمجھیں, ہم ان کو منافق بھی نہیں سمجھیں, ہم ان کو کیا سمجھیں؟ اور علی نے فرمایا کہ اخواننا, ہے ہمارے بھائی لیکن راستے سے ہٹ گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں. یہ خوارج پہلا راستہ تھا, تو اب یہ خوارج کی گمراہی کی وجہ کیا بنی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا. گمراہی, خوارج کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ خلیفہ برحق کی اطاعت سے نکل گئے. اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی امام برحق کی اطاعت سے نکل جاتے, من شذ شذ فی النار, کہ جو آدمی امام برحق کی بیعت سے نکل گیا, اجتماعیت سے نکل گیا, اپنا علیحدہ گروہ بنا لیا, وہ پھر آگ کی طرف جائے گا, جہنم کی طرف جائے گا, یا تو کبھی کفر تک پہنچ جائے گا یا گمراہی کی طرف پہنچ جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کا حاکم ہو, برحق ہو, عادل ہو, تو اس کے خلاف بغاوت کرنا تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر اس کے خلاف بغاوت کرنے والا کوئی ایسی شخصیت ہو جس کا اپنا اجتہاد ہو, اس کے پاس دلیل شرعی ہو, تو اس کو اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ امام کی بیعت کو توڑنا عام حالات میں جائز نہیں ہے. پچھلی دفعہ جو بات چل رہی تھی اب اس کو میں ختم کرتا ہوں, ایک دو سوال بھی آئے ہیں ان کا جواب بھی دینا ہے, لیکن میں اس کو مزید اگر چاہوں گا تو اس میں, اگر عام حالات میں کسی شیخ کے پاس آپ جاتے ہیں, ان سے بیعت ہو جاتے ہیں, تو اس بیعت کو پورا کرنا اور اس بیعت سے ہٹنا, اس کی شرعی حیثیت کیا؟ اس کے اوپر پچھلی دفعہ میں کہا تھا کہ میں بات کروں گا. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اصلاح کی بیعت ہے, بیعت ارشاد ہے, اس کی شرعی حیثیت یہ کہ سنت غیر موقعہ ہے. ساری زندگی کوئی آدمی بیعت نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا, ہاں لیکن جو اصل مقصود ہے وہ کیا؟ اصلاح ہے, وہ فرض ہے. کسی سے اصلاحی تعلق رکھنا, کیونکہ 1400 سال کے اندر کوئی ایک مجدد, فقی, مفسر, محدث ایسا دکھلا دے جس نے کسی بڑے کے پاس رہ کر اپنی تربیت نہ کروائی ہو. ایک مثال نہیں دکھا سکتے, ہمیں تو نہیں ملی آج تک کوئی مثال کسی کے پاس ہو جس کے اہل حق میں ہونے میں سب کا اتفاق بھی ہو, اور پھر اس آدمی نے اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی اچھا مقام حاصل کیا, ایسا نہیں ہوا. کسی بھی شعبے کا ہو, جہاد میں لے لے, تفسیر میں لے لے, فقہ میں لے لے, حدیث میں لے لے, کسی شعبے کے اندر لے لے, نظر یہ آتا ہے کہ بہرحال کسی نے کسی بڑے نیک آدمی کی صحبت میں انسان کی تربیت ہو, تربیت فرض ہے, اصلاح فرض ہے. ہاں بیعت کا ہونا سنت غیر مقرر ہے، یہ سمجھ میں آ گئی. تو اگر تو آپ کے اس تعلق سے آپ کو مقصود حاصل ہو رہا ہے تو اس کو باقی رکھنا بھی ضروری ہوگا. اب آسان سی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اگر وضو کرنا آپ کے لیے فرض ہے اور وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا لازم ہے تو جہاں سے پانی ملنے کا یقین ہو اس جگہ پہ جانا کیا ہو جائے گا، وہ بھی لازم ہو جائے گا. تو جب آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ یہاں میری اصلاح ہو سکتی ہے تو اس اسباب کو اختیار کرنا بھی کیا ہوگا، یہ بھی لازم کے درجے میں ہوگا. اس لیے ایک شیخ سے اگر تعلق ہونے کے بعد اصلاح ہو رہی ہے تو بغیر کسی وجہ کے اس اسباب کو چھوڑنا یا اس سے کسی اور جگہ پہ جانا یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے اور درست نہیں ہے. اس کو کبھی بھی درست نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر کسی جگہ پہ تعلق قائم ہو گیا اور کسی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو ادھر میں اگلے سے پوچھ رہا تھا تو آپ ایک بڑی بات مہمان فرمائی، بڑی کام کی بات ہے، وہ سمجھنا چاہیے. تو آج کل ہمارا مزاج ایسا ہے، بات پھر بات سے بات نکل جاتی ہے، لیکن چونکہ ضروری باتیں ہیں اس لیے پھر شوق ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ خیر کی بات آپ ہمارا تک پہنچی جائے. تو بڑوں کی باتیں ہیں، اپنی تو کوئی بات نہیں اس میں. آج کل ہمارا مزاج یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایک بات بھی ہمیں ایسی نظر آئے جو ہمارے فہم کے مطابق صحیح نہ ہو تو بس پھر ہماری طرف سے اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ہے اس کے اوپر، طبیعت ایسی ہے. کسی سے محبت کریں گے تب بھی اس کو عرض تک پہنچا کے دم لیں گے، اور اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تنقید کریں گے تو اس کو تحت سرا تک پہنچا کے دم لیں گے. یہ ایک مسلمان کا مزاج ہونا. حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا احبب حبیبک حین ما، کسی سے محبت کرو نا تھوڑا سا ٹھہر کے محبت کرو، ایسا یکون بغیظک یوم ما، ہو سکتا ہے کل بھی تمہارا دشمن بن جائے. اب غیظ بغیظک حین ما، کسی دشمنی بھی کرو نا تھوڑا سا ٹھہر کے دشمنی کرو، ایسا یکون حبیبک یوم ما، ہو سکتا ہے کہ آج جو تمہارا دشمن ہو کل کو تمہارا کیا ہو جائے، دوست ہو جائے. تو تعلقات کے اندر بھی رائے قائم کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے. تو اگر یہ بات ہو کہ کسی جگہ پہ تعلق قائم کیا اطمینان نہیں ہو رہا تو بغیر اعتراض اور فتنہ پھیلائے ہوئے، اعتراض فتنہ دوسرے لوگوں پہ اعتراض پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتانا، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پھر خاموشی سے کسی دوسری جگہ تعلق قائم کر لے. تو یہ ہمارے قابل حضرات کا ایک موقف یہ ہے جو آپ نے خدمت عرض کیا. اب جو سوالات ہیں اس کا جلدی سے جواب دیتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے. اچھا ایک تو سوال ہے کہ مفتی صاحب زیر ناف بالوں کی حد کہاں تک اور کتنے دن کے اندر اتارنا چاہیے ناف سے نیچے. اصل میں اس میں عربی زبان کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے حلق العانہ کہتے ہیں اس کو، حدیث میں آ رہا ہے حلق العانہ. آنہ در حقیقت کہتی ہے کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان اور پیٹ سے نیچے جو خاص طور سے مرد کی جو شرم گاہ ہے اس کے آس پاس کے جو بال ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آننا ہے، اور یہاں کے بالوں کو اتارنا یہ لازم ہے. ہم زیر ناف کہتے ہیں تو زیر ناف کیسے تو خاصا بڑا ہے نا، کیونکہ زیر ناف میں تو کچھ ایسا پیٹ کا بھی آ جاتا ہے. تو لوگوں کو اشکال یہی ہوتا ہے کہ کیا مطلب پیٹ کے جو بال ہیں وہ صاف کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کی منع کو وضاحت کر دی، پیٹ کے بال صاف کرنا نہیں بلکہ اصل جو عربی زبان کا لفظ حلق العانہ ہے وہ خاص علاقہ شرمگاہ کے آس پاس دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ علاقہ، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کا صاف کرنا ضروری ہے. ہر ہفتے کرنا مستحب اور سنت ہے، لیکن 40 دن بس عام طور پہ کہا گیا ہے کہ 40 دن کے اندر کرنا ضروری ہے، یا ایک مقدار بتائی چاول کے دانے کے برابر کے بال ہو جائے تو اس کو پھر کرنا ضروری ہوتا ہے، نہیں کرے گا تو مکمل تحریر نہیں ہے یعنی ناجائز گناہ ہوگا آدمی کو. اگلا سوال یہ کہ مفتی صاحب آج کل جو چیزیں قسطوں پر مل رہی ہیں مثلا موبائل موٹر سائیکل وغیرہ، یہ چیزیں لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ بہت تفصیل سے قلم ہونا چاہیے، میں مختصر بات کروں گا. اصل میں اس میں سب سے انسان کو جو شبہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میں 100 روپے دے کر 110 روپے لوں، یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے. تو میں اگر 100 روپے کی چیز کو ادھار پہ 110 کی بیچوں یہ بھی تو سود ہے. اصل میں لوگوں کی جو کاروباری حضرات ہیں ان کی سوئی یہاں پہ پھنسی رہتی ہے، اکثر لوگوں کی سوئی یہاں جا کے پھنس جاتی ہے. ہمارے مرحوم لاہور کی مشہور شخصیت تھے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ آخر تک ان کی سوئی یہاں پہ پھنسی رہی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اچھی شخصیت تھے، نیک آدمی تھے، اگر سے عالم نہیں تھی, ان کے بعض نظریات سے ہمیں اختلاف بھی ہے, لیکن ان کی ایک سوئی یہاں پھنسی ہوئی ہمیشہ, عام لوگوں کی سوئی یہاں پہ جا کے پھنس جاتی ہے کہ 100 روپے دو اور 110 واپس لو تو یہ تو سود ہو گیا. اور اگر آپ ایک چیز کو 100 روپے کی چیز کو ادھار پہ نقد پہ بیچو تو 100 کی ہے اور ادھار پہ بیچو تو 110 کی ہے, تو یہ سود کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ لوگوں کی سوئی پھنس جاتی ہے. میں نے اس کی تفصیل پہ کبھی عرض کریں گے. آپ رات کو ہماری پریزنٹیشن بنی ہے سود کے اوپر, وہاں سے یہی جگہ پہ رکھی ہے, اگر تو اگر کہیں گے ان شاء یہاں پر بھی ہم علیحدہ سے شام کے اوقات میں اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن اتنی بات سمجھیے گا کہ پیسے پر پیسہ بنانا ناجائز ہے, لیکن یہاں پہ پیسے پہ پیسہ نہیں ہو رہا, درمیان میں کوئی نہ کوئی سودا ہو رہا ہے, کوئی چیز ہے. موبائل کا ذکر کیا, گاڑی کا ذکر کیا, فریج کا ذکر کیا, کسی چیز کو بیچ کر آپ اسے پیسے لے رہے ہیں. اچھا, بیچنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس اختیار ہے کہ قیمت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ادھار پر بیچ رہے ہیں, اس چیز کے پیسے 110 ہیں, ادھار کے پیسے 10 روپے علیحدہ سے نہیں لیے جا رہے, وقت کے پیسے 10 روپے علیحدہ سے نہیں لیے جا رہے, یہ 110 روپے اسی چیز کی قیمت طے ہو رہی ہے. جب ایک دفعہ قیمت طے ہو گئی تو اب معلوم یہ ہوا کہ قسطوں پہ خرید و فروخت جائز ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط بتانے لگا ہوں, وہ شرط کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قیمت طے ہو جائے تو قیمت اور پیسوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جرمانہ نہ لگایا جائے. کیونکہ اب جو جرمانہ لگایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ وقت کے مقابلے میں ہوگا, اب یہ سود کی طرف چلا جائے گا معاملہ. اتنی بات کو یاد رکھیے کہ قسطوں پہ خرید و فروخت جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایک دفعہ جب معاملہ طے ہو گیا تو پھر اس میں کسی تاخیر کی وجہ سے جو اضافی جرمانہ لگتا ہے وہ جائز نہیں ہے. باقی ان شاء اللہ تفصیل یاد کرو. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سنت ادا فرما لیجیے.